من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس جیسی دس ہیں، یعنی جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس کا ثواب ملے گا، گویا اس نے دس نیکیاں کی، اس کے لیے دس گنا اجر ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لایا، فلا یجزا الا مثلہا، تو نہ وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یہ ہے دراصل اللہ کی رحمت کہ کوئی شخص جب ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی بہترین قدردانی کرتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرے اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، صرف ارادہ کیا ایک نیکی کا. تو نیکی کی انٹینشن، ارادے سے ہی نیکی لکھ لی گئی کہ گویا اس نے کر لی، ہاں عمل کرنے کی نوبت نہ بھی آئے، یعنی ایسا سبب بنا کہ عمل نہیں کر سکا. پھر جب وہ اس نیک کام کو کر لے تو دس نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی. جب نیک کام کر لے تو کیا ہوگا، دس نیکیاں لکھ لی جائیں گی. اور جو کسی گناہ کا ارادہ کرے، غلط کام کرنا چاہے لیکن نہ کرے، ارادہ کر کے چھوڑ دے، تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ لی جاتی کہ اس نے غلطی سوچی تھی لیکن کی نہیں، اپنے آپ کو روک لیا، صبر کیا، تو اس پر بھی اجر ہے. اور اگر کر لی، غلطی کر لی، تو اس پر ایک گناہ، یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، یعنی اس گناہ کو بھی توبہ سے مٹا دیا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا اس عفو و کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں صرف وہی ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان رکھی ہو. یہ ہے اللہ کا رحم و کرم اس بادشاہ کے ہاں انسان کی قدردانی کہ کوئی ایک قدم چلے وہ دس قدم اس کی طرف آتا ہے، لیکن اگر کوئی چلے ہی نہ، ڈھیر بن کے بیٹھا رہے، تو اس کی رحمت بھی نہیں آتی. وہ انہی کے لیے ہے جو آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ایک اور حدیث قدسی ہے، جو شخص ایک نیکی کر کے آئے اس کو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے ان کی مثال کیسے ہے، جیسے ایک دانہ جس سے سات بالیاں ہو گئیں اور ہر بالی میں سات سو دانے، سو دانے، اور اس طرح ایک دانے سے سات سو دانے، ایک نیکی سات سو گنا تک. اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. جتنے اچھے راستے پر، جتنے اچھے کام کے لیے جو نیکی کا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، اس کا اتنا ہی بڑا اجر ملتا ہے. اور جو ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا صرف ایک ہی گناہ کے برابر ہے، اور میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، یعنی اگر بندہ معافی مانگے گا تو اس کو بھی معاف کر دوں گا. اور جو شخص اتنے گناہ لے کر آئے کہ جس سے زمین بھر جائے اور پھر معافی مانگ لے، تو میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کروں گا. کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، میری معافی نہیں ہو سکتی. نہیں، اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے. اس کو کسی سے پوچھنا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لینا کہ میں اس کو معاف کروں یا نہ، اور اگر مشورہ دینے والے کی کوئی نفرت ہے اس سے تو وہ کہے کہ نہیں، اس کو تو بالکل معاف نہ کریں. لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے کہ کوئی شخص بڑے سے بڑا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ پلٹتا ہے، گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی کرتے ہیں. اور جو ایک قدم اللہ کی طرف چل کے جائے، اللہ تعالیٰ دس قدم اس کی طرف آتے ہیں. جو ایک ہاتھ آگے بڑھائے اللہ تعالیٰ، دس ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس جیسی دس ہیں، اس کے بدلے دس نیکیاں ہیں. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی لایا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اس کو بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ بے شک مجھ کو میرے رب نے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی بخشی ہے، ہدایت بخشی ہے. اگر کوئی بھی شخص ہدایت چاہتا ہو تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ رب کی بات مانے. اور رب کی بات کہاں ہے؟ اس کتاب کے اندر. جو اس کو چھوڑ کر سمجھتا ہے کہ ہدایت پر ہے، اس کا ہدایت پر ہونا مشکوک ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو کون کہتا ہے کہ میں گمراہ ہوں؟ کوئی کہتا ہے؟ ہر انسان اپنی غلطی کا جواز رکھتا ہے. وہ جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا، اس کے بارے میں ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کے ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے یہ کیا، میں نے کوئی غلط نہیں کیا، میں نے اس لیے کیا تاکہ معاشرہ جاگ اٹھے، اگر میں کم کو کرتا تو لوگوں پہ اثر نہ ہوتا. تو اب آپ خود سوچیں کہ 100 بچوں کو ذبح کر کے تیزاب میں پھینکنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے غلط نہیں کیا، میں نے تو لوگوں کو جگانا چاہا، تو یہ جگانے کا کون سا طریقہ ہے؟ تو ہر شخص اپنی غلطی کا ایک جواز ڈھونڈ لیتا ہے. تو اس لیے ہدایت کا معیار کیا ہے؟ کس کو کہیں گے کہ کون ہدایت پر ہے؟ قل اننی ہدانی ربی، جو رب کے راستے پر ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا للہدا، بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے. قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، انک لا تہدی من احببتا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہوں. یہ تو اللہ ہی ہے جس کو چاہے ہدایت دے، اور وہ کس کو دیتا ہے؟ جو طلب رکھتا ہے. تو کسی بھی شخص کو جب یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ ہدایت پر ہے کہ نہیں، صحیح ہے یا نہیں، تو اس کو کس چیز کے ساتھ پرکھنا ہوگا اپنے آپ کو؟ کہ اس نے ہدایت کا معیار کیا قائم کر رکھا ہے، کس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتا، اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر، یا اپنے خیالات اور افکار کی بنیاد پر، یا سنی سنائی باتوں اور کہانیوں کی بنیاد پر؟ نہیں، سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے. قرآن پڑھے بغیر آپ ہدایت اور گمراہی کا معیار قائم نہیں کر سکتے. اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما، دین درست، بالکل ٹھیک دین، قیم قیام کا مخفف ہے، صلاح اور بقا کا مدار، دنیا اور آخرت کو درست کرنے والا. قیامن اصل میں کیا تھا؟ قیامن، مخفف کر کے قیامن لکھا گیا. پیچھے مال کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لا تؤتوا السفهاء اموالکم اللاتی جعل اللہ لکم قیامن، وہی چیز ہے یہاں، بقا کا ذریعہ، دنیا اور آخرت کو درست کرنے والا. دینن قیامن، اللہ کا بتایا ہوا دین، طریقہ، اور کون سا طریقہ ہے؟ جو دنیا اور آخرت کو درست کرنے والا ہے، جس میں صرف آخرت نہیں دنیا کی بھی بھلائی ہے انسان کی، خواہ بظاہر وہ انسان کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو تھے، حنیفہ، ایک طرف دھیان تھا ان کا، جسے پیچھے آیا نا کہ یہ ہے میرا سیدھا رستہ، تم ادھر ادھر مت جاؤ ورنہ بھٹک جاؤ گے. سیدھا سٹریٹ راستہ، کون سا؟ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ. کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ؟ قربانی کا طریقہ، قربانی والا دین. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیسا دین ہے؟ قربانی والا، اسی لیے تو قرب ملا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ دیندار بھی کہلائیں، قربانی بھی کوئی نہ کرے. جنت بھی مل جائے اور خرچ بھی کچھ نہ کرنا پڑے، کچھ دیے بغیر سب کچھ مل جائے، ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر سب کچھ حاضر ہو جائے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں، یہ فطرت کے اصول کے خلاف ہے. کچھ پانا چاہتے ہو تو دینا لازم ہے، اور پہلے دو گے پھر ملے گا. ماں باپ کو حقوق کب ملتے ہیں؟ جب وہ بچوں کو جنم دیتے ہیں. کوئی ماں ماں بننے کو تیار نہ اور کہے کہ مجھے کوئی اور شخص ماں جیسی عزت دے دے، کیسے ممکن؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے سوچے اس نے کیا قربان کیا ہے. سوال لکھیں، میں نے اپنے دین کے راستے میں کیا قربانی کی ہے، کیا کچھ چھوڑا ہے، کیا کیا مرضی چھوڑی ہے، کون کون سی خواہشات نفس چھوڑی ہیں، کون سی عقل کی دلیلیں اور تاویلیں چھوڑی ہیں. کیونکہ بعض چیزوں کے لیے ہمارے پاس بہت زبردست لاجک ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے. اس کو بھی ختم کرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. دینن قیامن ملت ابراہیم حنیفہ، قربانی. دنیا کی ایک ڈگری لینے کے لیے جتنی قربانیاں آپ نے کی، آپ میں سے ہر ایک، مثلا کوئی میٹرک ہے، کوئی اور ڈگری رکھتا ہے، کوئی ماسٹرز ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی کچھ، اپنی ڈگری کا نام لکھیں جو بھی آپ کے پاس ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا قربانی دی تھی، اس کے لیے تو آپ نے اپنی جوانیوں کی قربانی دی ہوئی ہے، راتوں کی نیند کی، دن کے آرام کی، سکون کی، کھانے پینے کی، مختلف خواہشات کی، ہاسٹلوں میں رہ رہ کے زندگی بسر کی، ماں باپ چھوڑے، بہن بھائی چھوڑے، گھر کے آرام اور سکون چھوڑے. جس نے جتنی بڑی ڈگری لی اتنی ہی قربانی زیادہ کی، جس کو جتنا بڑا رتبہ ملا اتنا ہی اس نے زیادہ کام کیا. دنیا کے لیے تو سب کچھ ہم نے کتنی خوشی خوشی کیا، اور کر کے بھی کبھی کوئی شکوہ دل میں نہ آیا، لیکن جب سے دین کے لیے قربانی کرنی پڑی، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے شکوے کرتے نہیں تھکتے. گھروں کو یہ ہو گیا ہے، بچوں کو یہ ہو گیا، ہر وقت ترس کھا رہے ہیں اپنے اوپر، یہ خراب ہو گیا ہے، وہ سب خرابیاں اب نظر آنے لگی ہیں جو آج سے پہلے کبھی گھر میں نظر ہی نہیں آئی تھی. ایک ایک بازار کا وزٹ جو کئی کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو، اس کے بعد واپس جا کر کبھی ہی شاید کوئی حسرت و ندامت ہو. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کیا تھی سب کو معلوم ہے، ماں باپ چھوڑے، وطن چھوڑا، بچے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دی، خود اپنی جان کی پرواہ نہ کی، آگ میں کود پڑے. ملت ابراہیم حنیفہ، اور یہ سب کام کرتے وقت سیدھے سٹریٹ یکسو، کسی بہلانے والے، کسی ناصح، کسی پھسلانے والے کی کسی بات کا کوئی اثر قبول نہیں کیا. اور ان کی سب سے بڑی خوبی حنیفن، یکسو، اپنے مقصد کے ساتھ کمیٹڈ. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. یہ نہیں کہا بت پرست نہ تھے، کہا مشرکین میں سے نہ تھے. بت پرستی اور شرک، ہر بت پرستی شرک ہے، لیکن ہر شرک صرف بت پرستی نہیں، شرک کے کئی قسمیں ہیں. اور شرک سے اجتناب کیا ہے؟ کہ انسان کا ہر کام صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے، کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اسی لیے آگے کیا فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. ان صلاتی، میری نماز، عبادت کے سب طریقے. نماز عبادت کا سمبل ہے نا, اس میں روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ سب آ جاتا ہے. ونسکی قربانی, جس میں مال جان کی ہر چیز کی قربانی آ جاتی. ومحیایا زندگی, جاگتے ہوئے سب کام. ومماتی میری موت, میرا سونا. للہ رب العالمین, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. واقعی ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا تھا نا, اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے رب نے اس سے کہا تھا اسلام لے آیا, اس نے کہا میں تو اسلام لے آیا, اسلمت لرب العالمین. ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو بھی یہی نصیحت فرمائی تھی, فلا تموتن الا وانتم مسلمون, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. کس کا؟ اللہ کا, نہ کوئی انسان نہ کوئی جن نہ فرشتہ, کوئی بھی نہیں. وبذلک امرت, اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا. وانا اول المسلمین, اور میں سب سے پہلا ہوں مسلمانوں میں, فرما برداروں میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں, اور ہم سب سے آخر میں ہوتے ہیں. سب کر لے پھر ہم بھی کر لیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب نعمتیں دے دی تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ توفنی مسلمن, اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے کیا کہا؟ وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, مسلم بن جانا. مسلم بننا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا, اس کی بات ماننا, وہ جیسے کہے ویسے کرنا. پوری کائنات مسلم ہے, ایک ضابطے کے تحت چل رہی ہے. کبھی سورج نے بھی کہا کہ میں نہیں نکلتا آج؟ کبھی کہا اس نے؟ نہیں, کبھی نہیں کہا. لیکن ہمارا جس دن موڈ نہ ہو ہم نماز نہیں پڑھتے, پھر کیسے مسلمان ہیں؟ جس دن جو نفس میں آئے, جو دل میں آئے, اچھا برا کام وہ آرام سے کر لیتے ہیں. قل اغیر اللہ ابغی ربا, کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ, حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا. اللہ ہر چیز کا رب ہے, ہر چیز اس کی ملکیت ہے. میں اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں, کارساز بنا لوں, کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش کروں؟ یعنی ساری کائنات کی چیزوں کا رب تو اللہ ہو, ساری کائنات تو اللہ کی بات مانے, اور میں اپنی زندگی میں کسی اور کی مانتا رہوں؟ کبھی ہمیں احساس کیوں نہیں ہوا کہ اس بڑے کو چھوڑ کر ہم چھوٹوں کی مانتے ہیں, اس بڑے کو چھوڑ کر چھوٹوں کی مانتے ہیں, پھر بڑائی کہاں سے ملے گی؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا بنا لوں, اپنے لیے خود بھی مالک نہیں کسی چیز کے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا, پر نہیں کمائی کرتا کوئی شخص مگر اس کے اپنے ذمہ ہے. یعنی ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی کمائی کا وبال خود اس پر پڑتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, سے اس کا سمپلی مطلب کیا ہے کہ جس نے جو کیا اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا, اپنے کیے کی ذمہ داری خود اسی پر ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس بات کو, کیا فیلنگ آ رہی کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کی ذمہ دار میں خود ہوں, اس کا بوجھ مجھے خود اٹھانا ہوگا. کوئی غفلت, کوئی سستی, کوئی نافرمانی, کوئی گناہ, اور کوئی کوشش, کوئی نیکی, کوئی اچھائی, کوئی بھلائی جو مجھ سے صادر ہو رہی ہے وہ میرے ہی اوپر اکٹھی ہو رہی ہے, جمع ہو رہی ہے. بلا تزر وازرتم وزر اخرى, کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے، ہر شخص کو ایسا حال پڑا ہوگا جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر اپنے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تم کو بتا دے گا. بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ساتھ اس کے جس میں تم اختلاف کرتے رہے، جن باتوں میں تم اختلافات کرتے رہے، ان سب کی حقیقت وہ بتا دے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے جس نے تم کو زمین کا جانشین بنایا. زمین کا جانشین کیا ہے؟ کہ ہم سے پہلے بہت سے لوگ یہاں آباد تھے، جو یہاں سے چلے گئے، اس کے بعد ہمارا آنا ہوا، اور ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے. چلے جائیں گے، ہم سب جانے والے ہیں، اور ہماری جگہ دوسرے لوگ لے لیں گے. ہمارے گھر ہمارے نہ رہیں گے، دوسروں کے ہو جائیں گے. ہمارے بچے ہمارے نہ رہیں گے، وہ دوسروں کے ہو جائیں گے. ہماری نسلیں ہمیں پہچاننے تک سے انکار کر دیں گے، ان کو ہمارے نام تک نہیں پتا ہوں گے. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا. آپ کو شاید اپنی نانی کا نام تو سب کو معلوم ہوگا، لیکن کسی کو نانی کی نانی کا بھی معلوم ہے؟ یہ تک نہیں پتا ہوگا وہ پیدا کہاں ہوئی. ہارڈلی کسی کو، اب تو لوگ اپنی خالہ پھپھی کو نہیں پہچانتے، سب آنٹی ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کے خلیفہ بنا دیا، جانشین بنایا، تمہیں یہاں کام کرنے کا موقع دیا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجے بلند کیے. کسی کو کسی چیز میں زیادہ کمال دیا، کسی کو کم. کسی کو شکل و صورت اچھی دی، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو بچے اچھے دیے. اب زیادہ کہوں گی تو آپ کو، اب دیکھیں نا، مال زیادہ، علم زیادہ، حسن زیادہ، لیکن بچے زیادہ ہوں تو اسے کوئی نعمت نہیں سمجھے گا. کسی کو کوئی قابلیت اور ہنر زیادہ دیا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، یہ سب کچھ کیوں دیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے. آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. کیا واقعی ہم امتحان سمجھتے ہیں؟ دنیا میں جب کسی چیز کا امتحان ہو تو ہم کہتے ہیں سلیبس کم کر دیجئے، اور آخرت کے امتحان کے لیے ہم کہتے ہیں اور مل جائے، جو ملا ہوا ہے کافی، اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے. حالانکہ ایک حقیقت کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ تم کو دیا ہے یہ سب حساب ہے، اس سب کا حساب ہوگا، اس سب میں آزمائش ہو رہی ہے. ہم عموماً آزمائش کو اس کو کہتے ہیں جب کسی سے کچھ چلا جائے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہمارا پیمانہ تو یہ ہے، کسی کا نعوذ باللہ بچہ فوت ہو، جب کہتے ہیں بیچارے کی آزمائش. لیکن جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو ہم کبھی نہیں کہتے اس کی آزمائش، کہ ایک اور امتحان ہو گیا. کسی کا مال کھو جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے بیچارے کی آزمائش ہو گئی. اگر کسی کو مال مل جائے تو ہم بھلا کب کہتے ہیں اس کی آزمائش ہو گئی. نعمت کا ملنا ہمارے نزدیک آزمائش نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک آزمائش صرف نعمت کا جانا ہے، صرف جانا. اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے آپ خود ہی ترجمہ کر لیں، ورنہ مجھ سے تو آپ ضروری کنٹرڈکٹ کریں گے. اس لیے ترجمہ دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. یہ سب امتحان کے سامان, پوری زندگی ایک امتحان, جس کو جو کچھ خدا نے دیا اس کا اسی میں امتحان. امتحان کیا ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا اس کو استعمال کہاں کیا, کس کام میں لگایا. اللہ نے عقل دی, ذہانت دی, جوانی دی, صحت دی, یہ سب کچھ کہاں لگایا, کن کاموں میں خرچ کیا. ذرا اپنی جوانی کے سالوں کی تفصیل تو لکھیں, کیا کیا کرتے رہے. ابھی لکھ لیں یا گھر جا کے لکھ لیں یا نہ بھی لکھیں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, بے شک نہ لکھیں. لیکن لکھنے سے ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ خود ہی گھبراہٹ تاری ہوگی تو توبہ بھی کر لیں گے. جب ہم غافل ہو کے زندگی بسر کرتے ہیں نا, بے حس ہو کے, احساس بھی نہیں ہوتا غلطی کی, اور غلطی پہ حجت بازی, تو اور کیا کرتے. اگر یہ نہ کرتے تو ہمیں کیا پتا تھا یہ نہیں کرنا. یا آپ اپنے بچوں کو روکیں تو کہتے ہیں آپ نے تو سب کچھ کر لیا, اب ہم کو روکتے ہیں.